السلام علیکم، یہ پارسک سے کتاب داستان مجاہد، یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیشکش کرتواری اور لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف نسیم اجازی۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بصرہ کے اکثر لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتراتے ہیں۔ ابن صادق نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور پہلی مرتبہ اپنے غوثے سے نکل کر اہل بصرہ کے عام جلسے میں حصہ لینے کی ضرورت کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بصرہ کے غیر مطمئن لوگوں کو اپنے جادو بیانے سے مشتعل کرنے میں کامیاب ہوگا، لیکن اس کا یہ وہم غلط ثابت ہوا۔ نعیم نے اچانک نمودار ہو کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابن صادق بصرہ سے دم دبا کر بھاگا اور امرا جا کر خلیفہ کے بھائی سلمان کے پاس پناہ گزین ہوا۔ 1000 کی جماعت میں سے صرف چند آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ چونکہ حجاج بن یوسف سلمان کو ولی عہدی سے معزول کرنے میں خلیفہ کا ہم خیال تھا، اس لیے سلمان حجاج اور اس کے ساتھیوں کو اپنا بہترین دشمن اور حجاج کے دشمنوں کو اپنا دوست خیال کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ابن صادق کی فتنہ پردازی سے واقف ہوتے ہی اس کے تعاقب میں سپاہی روانہ کیے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلمان رملہ میں اسے پناہ دے چکا ہے تو خلیفہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ دربار خلافت سے سلمان کے نام پر حکم نامہ صادر ہوا کہ ابن صادق اور اس کے ساتھیوں کو پاوا زنجیر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا جائے۔ سلمان ابن صادق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا، اس کی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے ابن صادق کو اصفہان کی طرف بھگا دیا اور دربار خلافت کو لکھ بھیجا کہ ابن صادق رملہ سے فرار ہو گیا ہے۔ چند روز اصفہان کی خاک چھاننے کے بعد ابن صادق نے شیراز کا رخ کیا۔ شیراز سے 50 کوس کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف پہاڑوں کے درمیان پرانے زمانے کا ایک خیر آباد قلعہ تھا۔ ابن صادق نے اس قلعے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا اور اپنی تازہ مصیبتوں کی ذمہ داری نعیم پر عائد کرتے ہوئے اسے ایک عبرت ناک سزا دینے کے منصوبے باندھنے لگا۔ نعیم ابن صادق کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے اچانک اسے دھکا دیا اور وہ موقع پر زمین پر گرا۔ بیوقوف، یہ بصرہ کی مسجد نہیں، اس وقت تم ہمارے امیر کے دربار میں کھڑے ہو، یہاں گستاخوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ ابن صادق نے اس حرکت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت بیوقوف ہو تم، بہادروں کو بہادروں کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور نعیم کو بازو کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ فرش پر گرنے سے نعیم کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ ابن صادق نے اپنے رومال سے اس کا منہ پوچھا اور اس کی طرف ایک حکار تمیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے آپ اپنی میزبان کا نام نہایت بے قراری سے پوچھتے رہے ہیں، افسوس آپ کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا۔ میری بھی خواہش تھی کہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، لیکن فرصت نہ ملی۔ آج آپ سے مل کر جو مسرت میرے دل کو ہوئی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنے پرانے دوست سے مل کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ کہ یہ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بہت زرد ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس کوٹلی کی تنگی اور تاریخی میں آپ کی مجاہدانہ طبیعت بہت پریشان ہوئی ہوگی، لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے قلعے میں کوئی بڑی کوٹلی نہیں، اس لیے میرے آدمی آپ کو وہیں رکھنے پر مجبور تھے۔ آج میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس لیے باہر نکالا ہے کہ آپ روشنی اور تاریخی میں امتیاز کرنے والی حصے آری نہ ہو جائیں، لیکن آپ تو میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ پہچانتے نہیں آپ مجھے؟ آپ سے میرا تعارف بصرہ میں ہوا تھا، اگرچہ ہماری پہلی ملاقات نہایت ناخوشگوار حالات میں ہوئی تھی، تاہم ہمارے تعلقات اس دن سے کچھ ایسے نہیں کہ ایک دوسرے کو بھول سکیں۔ مجھے بڑی مشکل سے آپ کی اس تقریر کی داد دینے کا موقع ملا ہے، اور مجھے آپ جیسے غیور مجاہد کو عبداللہ بن ابی کے جانشین کے سامنے اس طرح کھڑے دیکھ کر بہت رحم آتا ہے۔ بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ابن صادق کا ہر لفظ نعیم کے دل پر تیر و نشتر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اسیر ہونے کا غم نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ میں تم جیسے بزدل اور کمینے شخص کی قید میں ہوں۔ اب جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میری زندگی اور موت دونوں تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر اسیر مجاہد کو بزدل نہیں بنا سکتی۔ ابن صادق نے نعیم کے سخت الفاظ سے بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بہادر ہونے کے ساتھ بیوقوف بھی ہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا سر اس وقت کردہ آگے منہ میں ہے، تمہیں نکل جانا یا چھوڑ دینا اس کی مرضی پر منحصر ہے، میری قید سے آزاد ہونے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ اس قلعہ میں 200 سپاہی ہر وقت ننگی تلواروں کے ساتھ تمہاری نگرانی کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے تالی بجائی اور قلعے کے مختلف گوشوں سے کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ نعیم کو ان میں ہر ایک کا چہرہ ابن صادق کی طرح صفاق نظر آتا تھا۔ نعیم نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، تم سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا، تمہارا مقصد اگر میری جان لینا ہے تو میں تیار ہوں۔ ابن صادق نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا موت ہے، لیکن میں تم پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سی سزائیں موت سے زیادہ بھیانک ہیں۔ میں تمہیں وہ سزا دے سکتا ہوں جس کو برداشت کرنے کی تمہیں ہمت نہ ہو۔ میں تمہاری زندگی کو اس درجہ تلخ بنا سکتا ہوں کہ تمہیں ہر لمحہ موت سے زیادہ تاریخ دکھائی دے، لیکن وہ تمہارا دشمن نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی کا راستہ بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری آخرت کے تصور سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تم جنگلوں کے مصائب اس لیے برداشت کرتے ہو کہ زندگی کے عیش و آرام سے واقف نہیں ہو، تم بے لوز اس لیے ہو کہ خود نمائی کی لذت سے ناش نہ ہو۔ یہ چند سالہ زندگی خدا نے تمہیں اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ تم بہادر ہو، لیکن تمہاری بہادری تمہیں اس کے سوا اور کیا دکھاتی ہے کہ تم ایسے مقاصد کے لیے اپنی جان گنواؤ جن کا تمہاری ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم راہ خدا میں قربان ہو رہے ہو، لیکن خدا کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں، تمہاری قربانی سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو خلیفہ اور حجاج کو، جو گھر بیٹھے فتوحات کی شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، تمہاری جوانی اور تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خاک و خون میں لوٹنے کے لیے نہیں بنائے گئے، تم ایک شہزادہ معلوم ہوتے ہو۔ تمہارے لیے خون خوار بھیڑیے کی زندگی بسر کرنا زیبا نہیں، تمہیں ایک شہزادی کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تم ایک حسین شہزادی کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار بن سکتے ہو، تم اپنی زندگی کو ایک رنگین خواب بنا سکتے ہو۔ تم اگر چاہو تو ناہموار زمین، پتھروں اور چٹانوں پر سونے کی بجائے اپنے لیے پھولوں کی سیج مہیا کر سکتے ہو۔ دنیا کا بہت سا عیش و آرام دولت سے خریدا جا سکتا ہے، تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے خزانے اکٹھے کر سکتے ہو۔ دنیا کی حسین سے حسین لڑکیوں کو اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتے ہو، لیکن تم ابھی انجان ہو، تم نے کسی کی گیسوں کی مہک سے سرشار ہو کر جینا نہیں سیکھا۔ تم اپنی بے غرضی پر اس لیے خوش ہو کہ تم نے دنیا کی جاؤ حشمت نہیں دیکھی۔ نوجوان، میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، کاش تم میرے شریک کار بن جاؤ۔ ہم بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے، مجھے یقین ہے کہ ہمیں خلیفہ اور حجاج کا مغرور سر کچل دینے میں کامیابی ہوگی۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں وہی ابن صادق ہوں جس کے ساتھ تمہیں بصرہ کے عام اجلاس میں واسطہ پڑا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اتنا حقیر نہیں ہوں جتنا کہ تم مجھے خیال کرتے ہو۔ تمہارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ میری پشت پر کیسرے روم جیسے آدمی موجود ہیں۔ میں عرب و عجم میں ایک زبردست انقلاب پیدا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں مدت سے تمہارے جیسے جادو بیان نوجوانوں کی تلاش میں تھا۔ تمہارے سامنے وہ میدان عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں تم اپنی خدا داد جوہر کا پورا استعمال کر سکو گے۔ تمہارے جیسے نوجوان کو ایک معمولی سپاہی کے عہدے پر قناعت کرنے کی بجائے خلافت کا دعوے دار بننا چاہیے۔ نعیم کو خاموش دیکھ کر ابن صادق نے خیال کیا کہ اس کے دام فریب میں آ چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ وفاداری کا عہد کرو تو میں ابھی تمہاری زنجیریں کھلوا دیتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، کہو تم زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو یا اسی تاریخ الٹی میں زندگی کے باقی دن گزارنا پسند کرتے ہو۔ نعیم نے گردن اوپر اٹھائی، اس کی آنکھیں غیر معمولی کرب کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے جوش میں آ کر جواب دیا، تمہاری باتیں میرے لیے ایک زخمی کتے کی چیخ پکار سے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ تم نہیں جانتے کہ میں اس آقا کا غلام ہوں جس نے زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک کا مالک ہونے کے باوجود اپنے پیٹ پر تین پتھر باندھے تھے۔ تم مجھے دولت کا لالچ دینا چاہتے ہو، میں دنیا کے تمام خزانوں کو اپنی خواہ کے پاس زیادہ حقیر سمجھتا ہوں۔ تم کہتے ہو زندگی عیش و آرام کا نام ہے، لیکن وہ عیش و آرام جو تلواروں کے سائے میں آزادی کا سانس لینے والوں کو نصیب ہوتا ہے، تم جیسے عظیم انسانوں کے تخیل سے بھی بلند ہے۔ تم مجھے خدا کے راستے سے ہٹا کر اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کا اعلی کار بنانا چاہتے ہو، لیکن اپنی ذاتی مقاصد کے لیے خون کی ندیاں بہانے سے احتراز نہیں کرتے. تمہیں جس کیسر کی طاقت پر ناز ہے اس کی آبا و اجداد کئی مارکوں میں ہماری تلواروں کے جوہر آزما چکے ہیں. بے شک اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں, لیکن قید یا موت کا خوف مجھے بے حسی یا بے ضمیر نہیں بنا سکتا. تم مجھ سے کسی ایسے کام کی توقع نہ رکھو جو ایک مجاہد کے شایع نشان نہ ہو. ابن صادق نے کھسیانہ کو جواب دیا, تم چند دن میں ایسے کام پر آمادہ ہو جاؤ گے جسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے. یہ کہہ کر اس نے اپنے حاشیہ نشینوں کی طرف دیکھا اور ایک شخص کو اسحاق کے نام سے آواز دی. اس آواز پر وہی کبھی ہیکل جوان جس نے نعیم کو فریب دے کر گرفتار کیا تھا آگے بڑھا اور نعیم کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا نام اسحاق ہے. ابن صادق نے کہا, اسحاق اس کا دماغ درست کرو. ابن صادق کے حکم سے نعیم کو برامدے کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. اس نے آگے بڑھ کر نعیم کی قمیض پھاڑ ڈالی اور اس کا سینہ اور بازو اریاں کرتے ہوئے اسحاق کی طرف اشارہ کیا. اسحاق ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح آگے بڑھا اور نعیم پر کوڑے برسانے لگا. نعیم نے اف تک نہ کی اور پتھر کی ایک مضبوط چٹان کی طرح کوڑے کھاتا رہا. سامنے کے ایک کمرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور سہم سہم کا قدم اٹھاتی ہوئی ابن صادق کے قریب آ کھڑی ہوئی. وہ کبھی بے قرار سی ہو کر نعیم کی طرف دیکھتی اور کبھی سراپائے التجا بن کر ابن صادق کی طرف دیکھتی. اس کا نازک دل اس صفاکانہ کھیل کو دیر تک برداشت نہ کر سکا. اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ابن صادق کی طرف دیکھا اور کہا, چچا وہ بے ہوش ہو رہا ہے, ہونے دو, وہ اپنے آپ کو اللہ کی تلوار سمجھتا ہے, میں اس کی تیزی کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا. چچا, ابن صادق نے برہم ہو کر کہا, تم خاموش رہو زلیخا, یہاں کیا کرتی ہو, جاؤ. زلیخا سر جھکائے واپس ہوئی. اس نے دو مرتبہ نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا, اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کیا اور ایک کمرے میں روپوش ہو گئی. جب نعیم نے مار کی شدت سے بے ہوش ہو کر گردن ڈھیلی چھوڑ دی تو اسے پھر قید خانے میں پھینک دیا گیا. نعیم کو کئی بار کوٹری سے باہر نکال کر کوڑے لگائے گئے. جب یہ سزا کارگر نہ ہوئی تو ابن صادق نے حکم دیا کہ اسے چند دن بھوکا رکھا جائے. مختلف جسمانی اذیتیں اٹھانے کے بعد نعیم ایک غیر معمولی قوت برداشت پیدا کر چکا تھا. وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رات کے وقت سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ کسی نے کوٹری کے سوراخ میں سے آواز دی اور چند سیب اور انگور اندر پھینک دیے. نعیم حیران ہو کر اٹھا اور سوراخ سے باہر جا کر دیکھا. چند قدم کے فاصلے پر کوئی رات کی تاریکی میں غائب ہوتا دکھائی دیا. نعیم نے اس کے لباس اور چال سے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت ہے. نعیم کے لیے اپنی موسم کو پہچاننا مشکل نہ تھا. اس نے کئی بار کوڑے کھاتے وقت ایک نوجوان لڑکی کو بے قرار ہوتے دیکھا تھا. اس کے معصوم اور حسین چہرے پر مظلومیت اور بے بسی کے آثار نعیم کے دل پر نقش ہو چکے تھے, لیکن وہ کون تھی, اس بھیانک جگہ پر کیوں کر لائی گئی تھی. نعیم یہ سوچتے ہوئے ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا. نعیم کی محسنہ کا نام زلیخا تھا. وہ اپنی عمر کے 16 سال انتہائی مصائب میں گزارنے کے باوجود نسوانی حسن کا ایک کامل نمونہ تھی. زلیخا کو ہر انسان سے غیر درجہ نفرت تھی. وہ ایک مدت سے ابن صادق کے ساتھ زندگی کے تلخ لمحات گزارتی آ رہی تھی اور اسے ہمیشہ انسانیت کی بدترین مثالوں سے واسطہ پڑا تھا. وہ ہر انسان کو ابن صادق کی طرح عیار, خود غرض, صفاق اور کمینہ خیال کرتی تھی. جب نعیم اس قلعے میں پابا زنجیر لایا گیا تو اس نے یہی خیال کیا کہ خود غرض انسان دوسرے خود غرض انسان کے قبضے میں ہے, لیکن جب اس نے نعیم کو ابن صادق کا ساتھی بننے سے انکار کر کے دیکھا تو اس کے پرانے خیالات بدل گئے. اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان اس دنیا کا باشندہ نہیں جس میں اس نے زندگی کے بے قید دن اور بھیانک راتیں گزاری ہیں, اور اس کے ایمان اور عزم پر حیران تھی. شروع شروع میں اسے مظلوم سمجھ کر قابل رحم خیال کرتی تھی, لیکن چند دنوں میں اسے قابل پرستش نظر آنے لگا. زلیخا اپنے والدین کے دردناک انجام سے واقف نہ تھی اور ان سے ملنے کی دعائیں کرنے کے بعد وہ مایوس ہو چکی تھی. اس کے لیے دنیا ایک بے حقیقت خواب اور عاقبت محض ایک وہم تھا. ابن صادق کے تشدد کے خلاف تغاول کا طوفان اس کے زخم خوردہ دل میں بار بار اٹھنے کے بعد قریب سو چکا تھا. وہ منزل سے بھٹکے ہوئے ساحل سے مایوس ہو کر مایوس ملاح کی طرح مدت تک موجوں کے تھپیڑے کھانے کے بعد تیرنے یا ڈوبنے سے بے پرواہ ہو چکی تھی اور اپنی ناؤ پر آنکھیں بند کیے بے خوف و خطر مصائب کے طوفان میں بہی جا رہی تھی. اسے کبھی کبھی آنکھیں کھولنے اور چپو چلانے کا خیال آتا, لیکن پھر مایوسی اپنا رنگ جما لیتی. اس بے خانمہ ملاح کو ساحل یا منزل کی طرف سے کسی آواز دینے والے کی ضرورت تھی. فطرت کا یہ کام نعیم سے لینا چاہتی تھی، فطرت یہ کام نعیم سے لینا چاہتی تھی۔ نعیم کے ساتھ معمولی سے لگاؤ نے زلیخا کے دل میں خوابیدہ طوفان پھر بیدار کر دیے، اور ابن صادق کے پنجے سے رہائی پا کر نعیم کی دنیا میں اطمینان کا سانس لینے کی تمنا اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ زلیخا ہر شب کسی نہ کسی وقت آتی اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ نعیم کی تاریخ کوٹڑی میں امید تھی کرن چھوڑ کر چلی جاتی۔ چار دن کے بعد نعیم کو پھر ابن صادق کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن صادق اس کی جسمانی حالت میں کوئی تغییر نہ پا کر حیران ہوا اور بولا، تم بہت سخت جان ہو، شاید تمہارے خدا کو بھی منظور ہے کہ تم زندہ رہو، لیکن زندگی تم اپنے ہاتھوں سے اپنی موت خرید رہے ہو۔ میں اب بھی تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تمہارے مقدر کا ستارہ بہت بلند ہے، تم کسی بڑے کام کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہو، میں تمہیں اس بلند مقام تک پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں جہاں تمام اسلامی دنیا میں کوئی تمہارا مد مقابل نہ ہو۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور یہ آخری موقع ہے، اگر تم نے اس وقت بھی میرے خلوص کو ٹھکرا دیا تو پچھتاؤ گے۔ نعیم نے کہا، ذلیل کتے، تم مجھے بار بار کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس ذلیل کتے کا کاٹا کبھی اچھا نہیں ہوگا، اور وقت آ پہنچا ہے کہ ذلیل کتا تمہیں کاٹنے کے لیے اپنا منہ کھول دے۔ آگ بہت نامدیش انسان، ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ کہ دنیا کس قدر حسین ہے، دیکھو سامنے پہاڑوں کے مناظر کیسے دلکش ہیں۔ تجھے جس چیز کے دیکھنے کی ہوس ہے آج اچھی طرح دیکھ لے، اور اپنے دل پر ان تمام تصاویر کو اچھی طرح نقش کر لے، کیونکہ کل سورج نکلنے سے پہلے تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی اور تیرے کان بھی سننے کی کوشش سے محروم ہو جائیں گے۔ آج جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، اور جو کچھ سننا چاہتا ہے سن لے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہوں نے نعیم کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ آنکھوں سے محروم ہو جانے سے پہلے کوئی ایسی چیز ہے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ نعیم خاموش رہا۔ ابن صادق نے کہا، تم یہ جانتے ہو کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، تمہیں آج کا سارا دن یہی گزارنے کی مہلت دی جاتی ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے اسے اچھی طرح دیکھ لو، اور جو نغمے تمہارے سامنے گائے جائیں انہیں اچھی طرح سن لو۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے تالی بجائی اور چند آدمی طاؤس اور رباب اور دیگر قسم کے ساز لیے حاضر ہوئے، اور ابن صادق کے اشارے سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ نغمے کی صدا بلند ہوئی، اس کے بعد چند عورتیں مختلف رنگوں کے لباس میں ملبوس ایک کونے سے نمودار ہوئیں اور نعیم کے سامنے آ کر رقص کرنے لگی۔ نعیم سر جھکائے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے خیالات یہاں سے کوسوں دور ایک چھوٹی سی بستی کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ اس مجلس کو منعقد ہوئے چند ساتھ گزری تھی کہ چند تیز رفتار گھوڑوں کی ایک ٹاپ کی آواز سے حاضرین مجلس چونک اٹھے۔ ابن صادق اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایک حبشی غلام لے کر اطلاع دی کہ صادق اسحاق آ پہنچا ہے۔ ابن صادق نے نعیم کو مخاطب کر کے کہا، نوجوان، شاید تم ایک دلچسپ خبر سنو۔ تھوڑی دیر بعد اسحاق ایک تشریف اٹھائے حاضر ہوا، اور ابن صادق کو عذاب بجا لانے کے بعد تشریف اس کے سامنے رکھ دی۔ تشریف میں کوئی گول شیر رومال میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ ابن صادق نے تشریف پر سے رومال اٹھایا، نعیم نے دیکھا تشریف میں کسی آدمی کا سر رکھا ہوا ہے، شاید آپ اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے ایک حفشی کو اشارہ کیا، حفشی نے تشریف اٹھائی اور نعیم کے قریب لا کر زمین پر رکھ دی۔ تشریف میں رکھے ہوئے سر کو پہچان کر نعیم کے دل پر ایک چرکا لگا، یہ ابن عامر کا سر تھا۔ سوکھے ہوئے چہرے پر اب بھی ایک تبسم کھیل رہا تھا۔ نعیم نے اشک آلود آنکھیں کو بند کر لیا۔ زلیخا ابن صادق کے پیچھے کھڑی یہ دردناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس عزم و استقلال کے مجسمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا، اسحاق کو قریب بلا کر تھپکی دی اور کہا، اسحاق، اب فقط ایک شرط باقی ہے، میں محمد بن قاسم کا سر اس نوجوان کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو زلیخا کو تمہارے جیسے بہادر نوجوان کو اپنا شریک حیات منتخب کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابن صادق نے زلیخا کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ابن صادق نعیم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تمہیں ابن قاسم سے محبت ہے، اگر تم اس کا سر یہاں پہنچنے تک زندہ نہ رہ سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا سر تمہارے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے سپاہیوں کو حکم دیا اور نعیم کو قید خانہ میں چھوڑ آئے۔ رات کے وقت نعیم دیر تک بے قراری کے ساتھ قید خانہ کی چار دیواری میں چکر لگاتا رہا. اس کا دل ایک طویل مدت تک روحانی اور جسمانی کلفتیں اٹھانے کے بعد کسی قدر بے حس ہو چکا تھا، لیکن اس پر آنکھوں اور کانوں سے محروم ہو جانے کا تصور کوئی معمولی بات نہ تھی. ہر لمحہ اس کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا. کبھی وہ چاہتا تھا کہ رات قیامت کی رات کی طرح طویل ہو جائے، اور کبھی اس کے منہ سے دعا نکلتی کہ ابھی صبح ہو جائے، انتظار کی مدت ختم ہو. وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک کر لیٹ گیا. کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد مجاہد کو نیند آ گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ صبح ہونے والی ہے، اور اسے کوفی سے نکال کر ایک درخت کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے. ابن صادق اپنے ہاتھ میں خنجر لیے آتا ہے، اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے. اس کے ارد گرد تاریکی چھا جاتی ہے. اس کے بعد اس کے کانوں میں کچھ دوائی ڈالی جاتی ہے، جس سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگتے ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا. ابن صادق کے سپاہی اسے وہاں سے لا کر پھر کوٹلی میں پھینک جاتے ہیں. وہ سننے اور دیکھنے کی قوت سے محروم ہو کر کوٹلی کی دیواروں سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. سپاہی پھر ایک بار آتے ہیں اور اسے کوٹلی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاتے ہیں اور کہیں دور چھوڑ آتے ہیں. اس کے بعد اسے محسوس کیا کہ اس کے کانوں کے پردے یخلخت کھل گئے ہیں، اور وہ پرندوں کے چہ چہے اور ہوا کی سائیں سائیں سن رہا ہے. اگرا اسے دور سے نعیم نعیم کہہ کر پکار رہی ہے. وہ اٹھتا ہے اور جس طرف سے آواز آتی ہے اس طرف قدم اٹھاتا ہے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کا پاؤں ڈگمگاتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے. اس کی آنکھوں میں اچانک بینائی آ جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اگرا اس کے سامنے کھڑی ہے. وہ پھر ایک بار اٹھتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اگرا اگرا کہتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچ کر غور سے دیکھنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے. اگرا کے بجائے اس کوٹلی میں اسے ملتی جلتی حسن و جمال کی ایک اور تصویر کھڑی تھی. دیوار کے روغن میں سے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. تھوڑی دیر بغور دیکھنے کے بعد اس نے پہچان لیا کہ وہ زلیخا ہے، لیکن وہ دیر تک پریشانی کے حالت میں کھڑا یہی محسوس کرتا رہا کوئی خواب دیکھ رہا ہے. رفتہ رفتہ یہ وہم غلط ہونے لگا، اور اس نے چند بار آنکھیں ملنے اور جسم ٹٹولنے کے بعد یقین کر لیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. نعیم نے سوال کیا، تم کون ہو؟ کیا یہ خواب نہیں؟ زلیخا نے جواب دیا، نہیں یہ خواب نہیں. آپ گر کیوں پڑے تھے؟ کب؟ ابھی جب میں نے آپ کو آواز دی تھی آپ گھبرا کر اٹھے اور پھر گر پڑے تھے. اوف، میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں. اگر آپ مجھے بلا رہی ہے اور میں اس کی طرف جاتے ہوئے کسی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہوں، لیکن آپ یہاں؟ زلیخا نے کہا، آپ آہستہ بولیں. اگرچہ اس وقت وہ سب سو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے کان میں آپ کی آواز پہنچ گئی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. میں نے پہرے داروں کو اپنا سارا زیور دے کر بڑی مشکل سے اس کوٹھڑی کا دروازہ کھلوایا ہے. انہوں نے ہمارے لیے دو گھوڑے مہیا کرنے اور قلعے کا دروازہ کھول دینے کا وعدہ کیا ہے. آپ اٹھیں اور میرے ساتھ احتیاط سے چلیں. دو گھوڑے وہ کس لیے؟ میں آپ کے ساتھ چلوں گی. میرے ساتھ؟ نعیم نے حیرانی سے پوچھا. ہاں آپ کے ساتھ، مجھے امید ہے آپ میری حفاظت کریں گے. میرے والدین کا گھر دمشق میں ہے، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے. آپ اس قلعہ میں کیوں کر آئی؟ زلیخا نے کہا، باتوں کا وقت نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک بد نصیب ہوں. نعیم نے ذرا تامل سے کہا، اس وقت آپ کے ساتھ میرا جانا مناسب نہیں. آپ تسلی رکھیں، میں آپ کو چند دن کے اندر اس شخص کے ہاتھوں سے چھڑا لے جاؤں گا. نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کرو، زلیخا نے روتے ہوئے کہا. میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. آپ کے بعد اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو آزاد کروانے میں میرا ہاتھ ہے تو مجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا. اگر اسے معلوم نہ بھی ہوا تو بھی وہ آپ کی داتے ہی آپ کی طرف سے خوف زدہ ہو کر اس قلعے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ روپوش ہو جائے گا، اور مجھے کسی ایسے پنجرے میں قید کرے گا جس تک پہنچنا آپ کی طاقت سے بعید ہوگا. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص میری شادی زبردستی حساب سے کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ محمد بن قاسم کو قتل کرائے تو مجھے اس کے حوالے کر دے گا. خدا کے لیے مجھے ظالم بھیڑیا کے ہاتھوں سے بچائیے. اس نے یہ کہہ کر نعیم کا دامن پکڑ لیا اور سسکیاں لینے لگی. آپ گھوڑے پر سواری کر سکیں گی؟ نعیم نے پوچھا. زلیخا نے پوری امید ہو کر جواب دیا، میں ظالم کے ساتھ گھوڑے پر قریب نصف دنیا کا چکر لگا چکی ہوں. اب آپ وقت ضائع نہ کریں، میں نے آپ کے ہتھیار بھی قلعے سے باہر بھجوا دیے ہیں، اب جلدی کیجیے. نعیم زلیخا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کوٹھی کے دروازے کی طرف بڑھا تو اسے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی. اس نے رک کر کہا، کوئی اس طرف آ رہا ہے. زلیخا نے کہا، اس کوٹلی کے دونوں پہرے دار میں نے قلعے کے دروازے پر بھیج دیے ہیں، کوئی اور ہے، اب کیا ہوگا؟ نعیم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دیوار کی طرف دھکیل دیا اور خود دروازے سے باہر جھانکنے لگا. پاؤں کی آہٹ کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ ایک پہرے دار دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تو ایک ثانیہ کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نعیم نے ایک جس لگائی اور پہرے دار کی گردن اس کے ہاتھوں کی آہنی گرفت میں تھی۔ نعیم نے اسے چند جھٹکے دینے کے بعد بے ہوشی کے حال میں کوٹھی کے اندر دھکیل دیا اور زلیخا کا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ قلعہ کے دروازے پر ایک سپاہی اور نظر آیا، اس نے زلیخا کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرا سپاہی قلعہ کے باہر لوگ گھوڑے اور نعیم کے ہتھیار لیے کھڑا تھا۔ نعیم نے ہتھیار باندھے اور زلیخا کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور پہرے دار سے جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا سوال کیا، تم اس بات کا یقین ہے کہ ہماری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں نہیں پڑے گی؟ پہرے دار نے جواب دیا، آپ ہماری فکر نہ کریں، وہ دیکھیے، اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم بھی پوپھرنے سے پہلے یہاں سے کوسوں دور ہوں گے، اس بھیڑیے سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ نعیم نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ دو اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ نعیم پہاڑیوں کے ان دشوار گزار راستوں سے واقف نہیں تھا، لیکن ستاروں سے سمت کا اندازہ لگاتا ہوا زلیخا کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ چند کوس گھنے درختوں میں سے گزرنے کے بعد ایک وسیع میدان نظر آیا۔ اس نے کئی مہینوں کے بعد کھلی ہوا میں آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تھا۔ اس سناٹے میں کبھی کبھی گیدڑوں کی آواز آتی تھی۔ چاند کی دل فریب روشنی، درختوں کے پتوں میں چھپ چھپ کر چمکنے والے جگنو، ہلکی ہلکی ٹھنڈی اور مہکتی ہوئی ہوا، غرض اس رات کی ہر چیز نعیم کو معمول سے زیادہ خوشنما نظر آئی۔ کچھ دیر بعد صبح کی روشنی رات کی رضائے سیاہ کو چاک کرنے لگی اور تاریکی اور روشنی کی آمیزش نے نعیم کی آنکھوں کے سامنے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدان کا ایک دورہ کا منظر پیش کیا۔ اس نے زلیخا کی طرف دیکھا، زلیخا کی مجمل سی صورت اس زندرے کے منظر کی جاذبیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ نعیم کو قدرت کے مناظر کا ایک جزو معلوم ہوتی تھی۔ زلیخا نے بھی اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور حیا سے گردن جھکا لی۔ نعیم نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے ساتھی کے پنجے میں کیوں کر آئی؟ اس کے جواب میں زلیخا نے شروع سے آخر تک اپنی المناک داستان کہہ سنائی۔ اپنی کہانی ختم کرنے سے پہلے وہ کئی بار دیکھتے رو پڑی۔ نعیم نے اسے بار بار تسلی دے کر اس کے آنسو خشک کیے۔ جب روشنی اور زیادہ ہوئی تو انہوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ نعیم نے یہ دیکھ کر کہ زلیخا سویاری میں اچھی خاصی دسترس رکھتی ہے، اپنے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ کچھ دو کوس چلنے کے بعد نعیم کو یہ اخلاقی سے خیال آیا، اس نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ زلیخا نے بھی اس کی تقلید میں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا۔ نعیم نے زلیخا سے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ اسحاق محمد بن قاسم کو قتل کرنے کے ارادے روانہ ہو چکا ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، ہاں، وہ آج شام کے وقت روانہ ہو گیا تھا، تو زیادہ دور نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر نعیم نے گھوڑے کی باگیں بائیں طرف موڑی اور ایڑ لگا دی۔ زلیخا نے بھی کچھ پوچھے بغیر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ سورج نکلنے سے کچھ دیر بعد نعیم ایک چوکی پر پہنچا۔ اس چوکی پر پہاڑی حملوں کے پیش نظر 30 سپاہی متعین تھے۔ نعیم گھوڑے سے اترا، ایک بوڑھا سپاہی نعیم کہتا ہوا آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سپاہی نعیم کی بستی کے قریب ہی ایک بستی کا رہنے والا تھا۔ اسے جوش مسرت سے نعیم کی پیشانی پر بوسا دیا اور کہا، الحمدللہ آپ سلامت ہیں، آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ ہم نے آپ کو دنیا کے ہر کونے میں تلاش کیا، آپ کا بھائی بھی آپ کی تلاش میں سند گیا تھا، آپ کے دوست محمد بن قاسم نے بھی آپ کا پتہ لگانے کے لیے 5000 اشرفی انعام مقرر کیا ہے، ہم سب مایوس ہو چکے تھے، آخر آپ کہاں رہے؟ نعیم نے جواب دیا، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آج رات یا صبح کے وقت ایک جسیم آدمی ادھر سے گزرا ہے یا نہیں؟ سپاہی نے جواب دیا، ہاں، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی یہاں سے گزرا تھا، وہ کہتا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اسے دمشق سے خاص پیغام دے کر محمد بن قاسم کی طرف سندھ روانہ کیا ہے، اس نے یہاں سے گھوڑا بھی تبدیل کیا تھا، اس کا نام رنگ گندم ہی تھا؟ نعیم نے سوال کیا، ہاں شاید گندم ہی تھا، بوڑھے سپاہی نے کہا، بہت اچھا، نعیم نے کہا، تم میں سے ایک آدمی سیدھا شمال مشرق کی طرف جائے، چند کوس دور ایک پہاڑی پر درختوں میں چھپا ہوا ایک قلعہ نظر آئے، تم میں سے جو شخص جائے وہاں قریب جا کر دیکھے گی اس قلعے میں رہنے والے اسے چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے، میرا خیال ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، اس کام کے لیے ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے. ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا میں جاتا ہوں. نعیم نے کہا ہاں جاؤ, اگر وہ تمہارے جانے سے پہلے قلعہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہوں تو واپس آ جانا, ورنہ ان کی نقل و حرکت کا خیال رکھنا. پارٹ سکس یہاں اتنا مزید ہوتا ہے. اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ سیون.